السلام علیکم. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ایک گھنٹے کے نیوز شو کے ساتھ یاسمین جمیل حاضر ہے. اس وقت پاکستان میں شام کے 7، بھارت میں 7:30 اور یہاں واشنگٹن میں صبح کے 10 بجے ہیں. حسب معمول خبروں سے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے اہم خبروں کی سرخیاں. پاکستان
کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں دہشت گردوں کے خلاف پاکستانی فوج کا آپریشن جاری، 9 مشتبہ شدت پسند مارے گئے. میں ہوں پشاور سے شمیم شاہد، تفصیلات کچھ دیر بعد.
رواما اسلام آباد سے تحویل میں لیے گئے امریکی شہری میتھیو کو پاکستان سے ملک بدر کر دیا گیا. وفاقی دارالحکومت سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد.
جنوبی ایشیا،
افغانستان میں طالبان کی کاروائیاں جاری، صوبے قندوز کے ایک ضلع پر جنگجوؤں کا قبضہ. اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل، تفصیل کچھ دیر بعد.
بلوچستان کے ضلع چمن میں کشیدگی کے بعد پاک افغان سرحدی راستہ بند، تاجروں اور عوام لوگوں کو مشکلات کا سامنا. صوبائی دارالحکومت سے میں ستار کا کٹ، تفصیلات کچھ دیر بعد.
انٹرنیشنل نیوز، طالبان فورسز نے رات بھر کے دوران اور اعلی صبح سے قبل مشرقی اور شمالی افغانستان کے 2 اضلاع پر حملے کیے ہیں، جن میں سے ایک پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے. اور ریپبلکن صدارتی نامزد امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے افریقی امریکی ووٹروں کو ہلری کلنٹن سے دور رکھنے کی کوشش. اور لیجیے اب خبریں تفصیل کے ساتھ. طالبان نے افغانستان کے شمالی صوبے قندوز کے ایک اہم ضلعی مرکز پر قبضہ کرنے کا دعویٰ کیا ہے. اطلاعات کے مطابق شہر پر کئی سمت سے ہونے والے طالبان کے حملے کے بعد سرکاری فورسز کو پسپائی پر مجبور ہونا پڑا. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد جلیل کی رپورٹ میں.
افغان طالبان نے ہفتے کو افغانستان کے شمالی صوبے قندوز کے ایک اہم ضلع پر قبضہ کر لیا ہے، جس کے بعد سرکاری فورسز کو صوبے کے دارالحکومت کی طرف پسپائی اختیار کرنی پڑی. طالبان نے گزشتہ سال قندوز شہر پر مختصر وقت کے لیے قبضہ کر لیا تھا، لیکن پھر افغان فورسز نے امریکی افواج کی مدد سے یہاں کا کنٹرول دوبارہ حاصل کر لیا تھا. خبر رساں ادارے رویٹرز نے افغان عہدیداروں کے حوالے سے بتایا ہے کہ طالبان عسکریت پسندوں نے ہفتے کو صوبے قندوز کے خان آباد کے ضلع پر قبضہ کر لیا، جو قندوز کو تہار اور دیگر شمالی اضلاع سے ملاتا ہے. دیگر کئی اضلاع میں بھی شدید لڑائی جاری ہے. خان آباد کے ضلعی سربراہ حیات اللہ امیری کے مطابق طالبان نے کئی اطراف سے ضلع پر حملہ کیا تھا اور کئی گھنٹوں تک انہیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا، لیکن ان کے بقول جب افغان فورسز کو مزید کومک نہ ملی تو خان آباد ضلع طالبان کے قبضے میں چلا گیا. دارالحکومت کابل میں عہدیداروں کا کہنا ہے کہ اسلحے اور کمک کی کمی اس ضلع پر طالبان کے قبضے کی ایک بڑی وجہ بنی. طالبان نے 5 دن قبل خان آباد سے متصل صوبے بغلان کے ایک ضلع پر بھی قبضہ کر لیا تھا، اور اس دوران انہوں نے سرکاری فورسز کی کئی گاڑیوں اور اسلحے کو بھی لوٹ لیا. قندوز کے صوبائی دارالحکومت پر گزشتہ سال ستمبر میں پہلی بار طالبان نے قبضہ کیا تھا، اور امریکی اور اتحادی فورسز کی طرف سے 2001 میں طالبان کو اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد جنگجوؤں کی طرف سے یہ سب سے بڑی کاروائی تھی. طالبان نے چند دن تک قندوز پر قبضہ برقرار رکھا، تاہم سیکیورٹی فورسز کی کاروائی کے بعد طالبان کا قبضہ ختم کر دیا گیا. دوسری طرف شمال مشرقی صوبے بغلان کے ایک بڑے علاقے پر طالبان کے بڑے حملے کی وجہ سے سینکڑوں کی تعداد میں مقامی افراد کو یہاں سے نقل مکانی کرنی پڑی ہے. اطلاعات کے مطابق گزشتہ ایک ہفتے سے جاری جھڑپوں کی وجہ سے بغلان کے لوگوں کے معمولات زندگی بری طرح متاثر ہوئے ہیں، جبکہ مقامی اسکول پیر سے بند ہیں. طالبان عسکریت پسند بغلان صوبے میں سرگرم ہیں. انہوں نے گزشتہ ہفتے ایک مربوط حملے کے بعد دانائے غوری ضلع پر قبضہ کر لیا تھا. رواں ہفتے ہی افغانستان میں تعینات امریکی فورسز نے B-52 لڑاکا طیاروں سے طالبان جنگجوؤں کے خلاف کاروائیاں کیں. افغانستان میں انسانی حقوق کے ایک کارکن لال گل لال نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ طالبان کی بڑھتی ہوئی کاروائیاں باعث تشویش ہیں، کیونکہ ان سے عام افغان بھی بری طرح متاثر ہو رہے ہیں.
میرے خیال میں یہ تشویش کا بات ہے، لیکن جس تک میڈیا کا بات ہے اس بھی نہیں آیا، اس لیے کہ گزشتہ سال اور 2015 اور 2014 میں جو صورتحال تھا اس سے آبی صورتحال جو ہے وہ تو بہتر ہے، لیکن یہ تو لڑائی ہے اور جنگ ہے، جنگ تو چلتا آ رہا ہے، لوگ بے جا ہو جائے گا، اور جنگ کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ نہ صرف لوگ مار رہا ہے اور آئی ڈی پی ہو جائے گا.
دری اسنا جمعے کی شب پاکستان کے مشیر خارجہ سرتاج عزیز نے افغانستان کے یوم آزادی کی مناسبت سے اسلام آباد میں منعقدہ تقریب سے خطاب میں کہا تھا کہ پاکستان یہ سمجھتا ہے کہ افغانوں کی زیر قیادت امن عمل ہی جنگ سے تباہ حال اس ملک میں امن کا قابل عمل حل ہے. محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان نے چمن کے مقام پر پاک افغان سرحدی گزرگاہ باب دوستی پر افغان شہریوں کی جانب سے حملے اور سرکاری تنصیبات کو نقصان پہنچانے کے بعد بند کر دیا ہے۔ توڑ پھوڑ کے یہ واقعات بھارتی یوم آزادی پر وزیر اعظم نریندر مودی کی تقریر کی حمایت میں نکالی جانے والی ریلی کے موقع پر ہوئے۔ مزید تفصیلات کوئٹہ سے ستار کاکڑ کی اس رپورٹ میں۔
پاکستان اور افغانستان کے درمیان چمن کے مقام پر قائم سرحدی راستہ باب دوستی ہفتے کو دوسرے روز بھی بند رہا۔ مقامی انتظامیہ کے مطابق وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے جب تک باب دوستی دوبارہ کھولنے کے واضح احکامات نہیں ملتے اس وقت تک یہ سرحدی راستہ بند رہے گا۔ سرحد کی بندش کے باعث افغانستان میں تعینات نیٹو افواج کے لیے سامان رسد کی سپلائی معطل ہے، جبکہ مقامی لوگوں کو بھی سنگین مشکلات کا سامنا ہے۔ اطلاعات کے مطابق بھارت کے یوم آزادی کے موقع پر وزیر اعظم نریندر مودی کی طرف سے اپنی تقریر میں بلوچستان میں آلات کی خرابی کے ذکر کے خلاف جمعرات کو صوبے کے دیگر چھوٹے بڑے شہروں کی طرح چمن میں بھی لوگوں نے ریلی نکالی۔ ریلی کے شرکا چمن شہر کے بعد پاک افغان سرحد پر دوستی گیٹ کی طرف گئے اور وہاں بلوچ قوم پرست رہنما برامداغ بگٹی اور بھارت کے وزیر اعظم کے خلاف نعرے بازی کی، جس کے رد عمل میں جمعے کو افغانستان کے یوم آزادی کے موقع پر سرحدی علاقے سپن بولدک کے لوگوں نے بھی ریلی نکالی اور پاک افغان سرحد پر باب دوستی پر آ کر پاکستان کے خلاف مظاہرہ اور نعرے بازی کی۔ پاکستانی حکام کا الزام ہے کہ افغانستان کی جانب سے احتجاج کرنے والوں نے باب دوستی کی جانب پتھراؤ بھی کیا، تاہم افغانستان کی حکومت کی طرف سے اس بارے میں کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا۔ سرحد بند ہونے سے مقامی لوگوں کے علاوہ تاجروں کو بھی شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ چمن میں انجمن تاجران کے صدر صادق خان اچکزئی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ باب دوستی کے راستے روزانہ بڑی تعداد میں لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے جو دو روز سے بند ہے۔ انہوں نے کہا کہ سرحد کی بندش کی وجہ سے بڑی تعداد میں گاڑیاں بھی دونوں جانب کھڑی ہیں۔
یہ لوگ یہاں چمن آتے ہیں، ہمارے لوگ ادھر جاتے ہیں، مگر یہ ان کی تقریباً 50-70 ہزار آبادی کی لگ بھگ ان لوگوں کا جو روزگار کا سلسلہ ہے وہ بالکل آج دو دن ہوا ہے یہ بند ہے۔ دوسری جانب یہ جو ٹرانسپورٹ کا سلسلہ ہے، ہمارے مال برادر گاڑیاں ہزاروں کی تعداد میں کسٹم میں کھڑی ہوئی ہے، جس میں سبزیاں ہیں، جس میں فروٹ ہے، جس میں شرگنوس کی بہت اشیاء ہیں، وہ خراب ہونے کا خدشہ ہے۔ ہم بالا اقام کو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے مسئلے کو فری فل عرض کیا جائے۔
تاجر صادق خان اچکزئی نے سرحد کی بندش پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس صورتحال سے جہاں افغانستان سے علاج معالجے کے لیے پاکستان آنے والوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے، وہاں سپن بولدک میں قائم منڈی میں کام کرنے والے پاکستانیوں کو بھی نقصان ہو رہا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق پاک افغان سرحد پر قائم دوستی گیٹ کے ذریعے روزانہ تقریباً 18,000 افراد ایک سے دوسرے ملک آتے جاتے ہیں، جن میں پاکستان اور افغانستان کے تاجروں کے علاوہ عام شہری اور افغان مریضوں کی ایک بڑی تعداد بھی شامل ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان یہ سرحدی راستے پر اس سے قبل کئی بار کشیدگی کے باعث کئی روز تک بند رہا۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔
جمعے کے روز ریپبلکن صدارتی نامزد امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے افریقی امریکی ووٹروں کو ہلری کلنٹن سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ ڈیموکریٹس مس کلنٹن کی طرح افریقی امریکی ووٹروں کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ مشیگن کے علاقے ڈائمنڈیل میں ایک تقریر کے دوران مسٹر ٹرمپ نے لگ بھگ 150 کلومیٹر مشرق میں واقع ڈیٹرائٹ شہر کو ایک ایسی مثال کے طور پر استعمال کیا کہ ڈیموکریٹس نے شہری علاقوں کو کس طرح نظر انداز کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، ڈیموکریٹ کنٹرول کے دوران افریقی امریکیوں نے کس طرح مشکلات برداشت کی ہیں۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ ڈیٹرائٹ کے 40% شہری غربت میں اور شہر کے نصف لوگ بے روزگاری کی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ قیادت کی تبدیلی ہی وہ واحد راستہ ہے جو حالات کو تبدیل کرے گا۔ مس کلنٹن نے ٹرمپ کی تقریر کے اقتباس و رد عمل میں ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ بہت بے خبری کی بات ہے۔ مغربی امریکی ریاست کیلیفورنیا کی ایک خاتون کو کسی پائلٹ کے بغیر اڑنے والے جہاز یا عام طور پر ڈرون کے طور پر معروف ایک لڑاکا جیٹ کے انجنوں کی اسمگلنگ کی سازش اور انہیں اسمگل کروانے اور اس سے منسلک تکنیکی مواد چین پہنچانے کے جرم میں 50 مہینے کی قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سین ڈیگو کی 45 سالہ وینسیا من، جو وینسی مین کے نام سے بھی معروف ہیں، 9 جون کو مجرم ٹھہرایا گیا تھا۔ پروسیکیوٹرز کا کہنا ہے کہ شواہد یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وینگسیا نے مارچ 2011 اور جون 2013 کے درمیان چین میں زہانگ زن شینگ نامی ایک شخص کے ساتھ ایک رابطے سے اس سامان کو بھیجنے کی کوشش کی تھی جس میں وہ انجن شامل تھے جو F-35 جوائنٹ اسٹرائک فائٹر، F-22 ریپٹر فائٹر جیٹ اور بغیر پائلٹ کے اڑنے والے طیارے MQ-9 ریپر پریڈیٹر بی میں استعمال کیے گئے تھے۔ وینسی نے زہانگ کو ٹیکنالوجی کا ایک جاسوس قرار دیا جو چینی حکومت کے لیے دوسرے ملکوں سے حاصل کی جانے والی چیزوں کی نقل تیار کرتا تھا، اور اس نے اپنے بیان میں کہا کہ زہانگ خاص طور پر سٹیلتھ ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھتا تھا۔ مئی میں امریکی محکمہ خارجہ نے ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ بیجنگ غیر ملکی فوجی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے سائبر اور انسانی جاسوسی کو استعمال کر رہا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نائجیریا اور سعودی عرب کے دورے سے قبل پیر کے روز کینیا پہنچیں گے تاکہ قریبی ملکوں میں دہشت گردی پر گفتگو کر سکیں۔ مسٹر کیری علاقائی مسائل مثلا جنوبی سوڈان کے تنازع اور صومالیہ میں جاری تشدد پر گفتگو کے لیے سب سے پہلے کینیا کے صدر کنیاٹا سے ملاقات کریں گے۔ اس کے بعد وہ نائجیریا جائیں گے جہاں وہ ملک کی بگڑتی ہوئی معیشت اور بدعنوانی کے مسائل اور دہشت گرد گروپ بوکو حرام کے بڑھتے ہوئے خطرے پر گفتگو کے لیے صدر بوہاری سے ملاقات کریں گے۔ مسٹر کیری بدھ اور جمعرات کا دن سعودی عرب میں گزاریں گے جہاں وہ خلیج کے علاقے کے قومی رہنماؤں کے ساتھ ساتھ برطانوی ہم منصبوں اور یمن کے لیے اقوام متحدہ کے سفیر سے ملاقات کریں گے تاکہ اس کے پڑوسی ملک میں جنگ پر گفتگو کر سکیں۔ جمعے کے روز امریکی نائب صدر جو بائیڈن اور یوکرین کے صدر پیٹرو پروشینکو نے مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں کے ساتھ تنازع کے کسی حل کی اپیل کی۔ وائٹ ہاؤس کے ایک بیان میں کہا گیا کہ بائیڈن اور پروشینکو نے ٹیلی فون پر بات کی اور مشرقی یوکرین میں حال ہی میں لڑائی کے بڑھنے پر گہری تشویش کا اظہار کیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق مسٹر بائیڈن نے کہا کہ امریکہ روس کو یہ پیغام بھیج چکا ہے کہ دنیا صورتحال پر نظر رکھے ہوئے ہے اور انہوں نے اس صورتحال کی شدت کم کرنے کی ضرورت کو اجاگر کیا۔ بیان میں کہا گیا کہ نائب صدر نے یوکرین پر بھی تحمل سے کام لینے پر زور دیا۔ شمالی کوریا نے اس ہفتے منحرف ہو کر جنوبی کوریا جانے والے اپنے ایک سفارتکار کو ایک مجرم اور قبی انسان قرار دیتے ہوئے اس کی واپسی کا حکم دیا ہے۔ کوریا کی سینٹرل نیوز ایجنسی نے انحراف پر اپنے پہلے عوامی رد عمل میں کہا کہ برطانیہ کے لیے شمالی کوریا کے نائب سفیر تھائے یونگ ہو نے بھاری رقم خورد برد کی تھی، ایک کم عمر بچی کے ساتھ زیادتی کی تھی اور جنوبی کوریا کے لیے جاسوسی کی تھی۔ پیانگ یانگ نے ہو کو منحرف ہونے کی اجازت دینے پر برطانیہ پر بھی تنقید کی اور دعویٰ کیا کہ اس نے برطانیہ کو اس کے ریکارڈ سے مطلع کر دیا تھا اور اس نے ہو کو ملک سے نکالنے کے لیے کہا تھا۔ مسٹر ہو نے جنوبی کوریا کے عہدیداروں کو بتایا کہ انہوں نے شمالی کوریا کے لیڈر کم یان ان کی حکومت سے برگشت کی، جنوبی کوریا میں جمہوریت کی خواہش اور اپنے بچوں کے مستقبل پر تشویش کی بنا پر انحراف کیا تھا۔ جمیکا سے تعلق رکھنے والے یوسین بولٹ نے ریو میں جاری اولمپکس میں جمعے کو دیر گئے 400 میٹر ریلے ریس جیت کر سونے کا تیسرا تمغہ جیت لیا، جس کے بعد اولمپکس میں ان کے طلائی تمغوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ جمیکا کے یوسین بولٹ اولمپکس کی تاریخ میں پہلے کھلاڑی ہیں جنہوں نے دوڑ کے تینوں مقابلوں میں لگاتار 3 مرتبہ سونے کے تمغے جیتے۔ یوسین بولٹ اس سے قبل سن 2008 میں چین کے شہر بیجنگ کے علاوہ سن 2012 میں لندن اولمپکس میں بھی دوڑ کے ان تینوں مقابلوں میں طلائی تمغے جیت چکے ہیں۔ برازیل کے شہر ریو ڈی جینیرو میں سجنے والا کھیلوں کا سب سے بڑا میلہ ریو اولمپکس اب اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے، جہاں دنیا کے 200 ملکوں کے تقریباً 11,000 کھلاڑی کھیلوں کے مقابلے میں شریک ہوئے اور اب ان میں سے کوئی اولمپک فاتح اور کوئی اپنی ہار کے ساتھ وطن واپس لوٹے گا۔ اور عالمی شہرت یافتہ شخصیت بل گیٹس کا کہنا ہے کہ دنیا میں پولیو کے مکمل خاتمے کے سلسلے میں خاصی پیش رفت ہوئی ہے۔ اس سلسلے میں وائس آف امریکہ سے ایک انٹرویو میں انہوں نے بل اینڈ میلنڈا فاؤنڈیشن کی کاوشوں اور متعلقہ امور پر اظہار خیال کیا۔ تفصیلات کے ساتھ شہناز نفیس۔
بل اینڈ میلنڈا فاؤنڈیشن کے بانی اور عالمی شہرت یافتہ بل گیٹس نے کہا ہے کہ پاکستان اور افغانستان سے پولیو کے مکمل خاتمے کے لیے ان کے ادارے کی کوششیں جاری رہیں گی۔ وائس آف امریکہ کو انٹرویو دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ دونوں ملکوں میں کافی مثبت پیش رفت ہوئی ہے، تاہم ان کی ٹیم کو ان ممالک میں اب بھی کئی مشکلات کا سامنا ہے۔
And the numbers have come down in Pakistan and Afghanistan. So far this year, we've had 19 cases. So even adding the two that we just found in Nigeria, this is the by far the lowest year of polio cases ever, and we're getting smarter all the time about
افغانستان اور پاکستان میں پولیو کے کم کیسز سامنے آئے ہیں۔ اس سال دونوں ملکوں میں اب تک 19 کیسز سامنے آئے ہیں۔ اور اگر ہم اب تک نائجیریا میں سامنے آنے والے دو کیسز کو بھی ملا لیں تو یہ پولیو کے اب تک سامنے آنے والے سب سے کم کیسز ہیں, اور پولیو کے خطرے پلانے کے لیے دور دراز گاؤں کی نشاندہی کرنے اور مقامی رہنماؤں تک رسائی میں ہم نے کافی پیش رفت کی ہے. بل گیٹس کا مزید کہنا تھا کہ نائجیریا, پاکستان اور افغانستان میں اب بھی انہیں کئی مشکلات کا سامنا ہے. ایک دفعہ پھر ان کے الفاظ.
Both in Nigeria and in Pakistan, Afghanistan, our main challenge is that we have kids who the vaccinators have a tough time finding and
نائجیریا, پاکستان اور افغانستان میں سب سے بڑا مسئلہ ایسے بچوں کی نشاندہی کرنا ہے جنہیں پولیو کے قطروں کی ضرورت ہے, اور سیکیورٹی کی خراب صورتحال کی وجہ سے ان تک رسائی حاصل کرنا ہے. اس لیے ہمیں یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ بچے کہاں کہاں پر ہیں. ہمیں ایسی ٹیموں کی ضرورت ہے جو ان بچوں تک پہنچ سکیں, اور ہمیں حکومتوں کی طرف سے تعاون کی ضرورت ہے. یہ الفاظ تھے بل گیٹس کے. دنیا سے پولیو کے خاتمے کے لیے بل اینڈ میلنڈا فاؤنڈیشن اب تک 3.5 ارب ڈالرز کا عطیہ دے چکی ہے. ایک سوال کے جواب میں بل گیٹس نے اپنے ادارے کے اہداف کے بارے میں بتاتے ہوئے کہا.
Well, our overall goal is that kids in poor countries should be as healthy as kids in the rest of the world. That is,
ہمارا مجموعی مقصد یہ ہے کہ ترقی یافتہ ملکوں کی طرح غریب ملکوں کے بچوں کی صحت میں بھی بہتری لائی جائے. مثلا مختلف بیماریوں میں ان بچوں کے مبتلا ہونے کے امکانات کو کم کرنا, غذائیت کے بھرپور خوراک تک ان کی رسائی کو ممکن بنانا تاکہ ان کی ذہنی اور جسمانی طور پر بہتر نشوونما ہو سکے. بل گیٹس کا مزید کہنا تھا کہ بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے. تاہم ان کے مطابق اس سلسلے میں کافی پیش رفت بھی ہوئی ہے, اور اگر ہم موازنہ کریں تو 1990 کے عشرے میں غذائیت کی کمی کی وجہ سے ہر سال 1.9 کروڑ بچے ہلاک ہو جاتے تھے, اور اب یہ تعداد کم ہو کر 60 لاکھ ہو گئی ہے. بل گیٹس نے یہ بھی کہا کہ نئی ٹیکوں کی دریافت صحت کی سہولتوں میں بہتری پیدا کرنے اور ماؤں میں بچوں کی صحت سے متعلق شعور پیدا کرنے کی حالیہ کوششوں کی وجہ سے ہم نے کافی پیش رفت کی ہے. انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں ان کے ادارے کی طرف سے مختلف پروجیکٹس جاری رہیں گے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
انتہا پسند گروپ بوکو حرام کے خلاف 7 سال سے جاری جنگ نے نائجیریا کے شمال مشرقی علاقے میں انسانی ہمدردی کے حوالے سے ہنگامی صورتحال پیدا کر دی ہے. ریاست بورنو تشدد سے سب سے زیادہ متاثر ہوئی ہے, اور اب خوراک کی بڑھتی ہوئی قلت کے مسائل سر اٹھا رہے ہیں. نائجیریا کے شہر ابوجا سے وائس آف امریکہ کی چیکا اودوہا کی بھیجی ہوئی رپورٹ کی مزید تفصیلات کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل. نائجیریا کی شمال مشرقی ریاست بورنو میں شدید تنازع کے نتیجے میں وہاں کے باشندے مکمل طور پر انسانی ہمدردی کی امداد سے محروم ہو چکے ہیں. نائجیریا کی حکومت نے وہاں خوراک اور غذائیت کی ہنگامی صورتحال کا اعلان کیا ہے, اور اس کی وجہ سے کچھ ایسے علاقوں میں جو اس سے پہلے عسکریت پسند گروپ بوکو حرام کے قبضے میں تھے, وہاں لگ بھگ 2 سال کے عرصے میں پہلی بار انسانی ہمدردی کی مدد کرنے والوں کو اب کچھ محدود رسائی حاصل ہو رہی ہے. نائجیریا کے 10 لاکھ سے زیادہ باشندے دیہاتوں پر حملوں, خود کش بم دھماکوں اور فوجی کاروائیوں سے بچنے کے لیے جو بوکو حرام کی شورش کا خاصہ رہے ہیں بھاگ کر ریاست بورنو کے صدر مقام میدوگوری میں اکٹھے ہو چکے ہیں. ان میں سے بہت سے افراد کچی آبادیوں میں رہ رہے ہیں جہاں خوراک اور پینے کے صاف پانی تک ان کی رسائی بہت محدود ہے. شہر بھر میں لوگ غیر آباد زمینوں, نامکمل عمارتوں اور درختوں کے نیچے اپنا سر چھپائے ہوئے ہیں. زندہ رہنے کے لیے کئی لوگ کھیتوں سے اکٹھے کیے ہوئے پتوں پر اپنی گزر بسر کر رہے ہیں. بعض اوقات انہیں 2 یا 3 دن تک بھوکا رہنا پڑتا ہے. انہیں اس صورتحال کی توقع نہیں تھی. ایک پناہ گزین خاتون یا فلیماتا کہتی ہیں, ہم بہت امیدوں کے ساتھ میدوگوری آئے تھے کہ اگر ہم وہاں گئے تو ہماری یہ چیزیں اور معاملات بہتر ہو جائیں گے. وہ ایک عمر رسیدہ خاتون ہیں. انہوں نے درختوں کی شاخوں اور بانسوں کی مدد سے اس میدان کے وسط میں اپنے لیے ایک خیمہ بنایا ہے جہاں 13,000 سے زیادہ لوگ رہ رہے ہیں اور زندہ رہنے کی کوشش کر رہے ہیں. ملک کے اندر بے گھر ہونے والے ان پناہ گزینوں کی مدد کے لیے کام کرنے والی ربیکا کہتی ہیں
They become malnourished because they do not eat and they are not adequately fed and there's no food.
وہ غذائی قلت کا شکار ہیں کیونکہ وہ بھوکے رہتے ہیں اور انہیں مناسب خوراک نہیں ملتی اور ان کے لیے خوراک موجود نہیں ہے. ربیکا سمتھ ایک نرس ہیں اور ان کا تعلق علاج معالجے کی سہولتیں فراہم کرنے والے ایک گروپ ڈاکٹرز ود آؤٹ بارڈر سے ہے. وہ گروپ کے قائم کردہ ہسپتال میں انتہائی شدید بیماریوں میں مبتلا کچھ مریضوں کی دیکھ بھال کرتی ہیں. ان کا کہنا ہے
These cases are malnourished children that come with respiratory distress that needs O2 therapy, that needs blood transfusion, that are very, very sick. Common cases are
یہ مریض بچے غذائی قلت کا شکار ہیں جو یہاں سانس کی تکلیف کی وجہ سے لائے گئے تھے اور انہیں آکسیجن کے ذریعے علاج کی ضرورت ہے. انہیں انتقال خون کی ضرورت ہے اور یہ بچے بہت ہی زیادہ بیمار ہیں. یہاں لائے جانے والے بچوں کے عمومی امراض خسرہ اور کالی کھانسی وغیرہ ہیں. یہ الفاظ تھے ربیکا سمتھ کے جو ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈر سے تعلق رکھنے والی ایک نرس ہیں. ایک اندازے کے مطابق شمال مشرقی نائجیریا میں تقریباً 6,17,000 بچے شدید غذائی قلت میں مبتلا ہیں جبکہ ان میں سے 2.5 لاکھ بچے صرف ریاست بورنو میں ہیں. امدادی اداروں نے ریاست بورنو کے کئی حصوں میں قحط کے امکان سے خبردار کیا ہے جہاں سرکاری فورسز اور بوکو حرام کے درمیان لڑائیوں سے کاشتکاری کو نقصان پہنچا ہے اور کچھ علاقوں کے لیے غیر ملکی امداد کی ترسیل رک گئی ہے. مقامی منڈیوں میں خوراک کی قلت کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتیں بڑھ گئی ہیں. حکومت بے گھر ہونے والے پناہ گزینوں کے کیمپوں کا بندوبست کرتی ہے لیکن وہ ان سب کے لیے جنہیں پناہ گاہوں کی ضرورت ہے ناکافی ہیں. اور نائجیریا کے باشندوں کا کہنا ہے کہ کیمپوں میں خوراک کی تقسیم غیر منصفانہ ہے. مکہ مصطفیٰ ایک گودام میں درجنوں دوسرے خاندانوں کے ساتھ رہ رہے ہیں. وہ خود کو درپیش مسائل کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں ہمیں اس کی وجہ معلوم نہیں ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے لیکن خوراک تقسیم کرنے والے کیمپ میں ہر ایک کو خوراک نہیں دیتے. کچھ لوگوں کو کھانے پینے کی چیزیں زیادہ ملتی ہیں اور کچھ کو نہیں ملتی. یہ الفاظ تھے مکہ مصطفیٰ کے. کچھ امدادی اشیاء آنے کی رفتار سست ہے. بچے ایک مقامی امدادی گروپ کی جانب سے خوراک لانے والے ٹرک کا انتظار کر رہے ہیں. وہ خوشی کے موقعوں پر گائے جانے والے گیت گا رہے ہیں. ان کے والدین اور سرپرستوں کو امید ہے کہ خوشی کے دن لوٹ آئیں گے. یاسمین جمیل, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
پروگرام آپ کی صحت کے ساتھ مدثرہ منظر. سائنس اور ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ طب کے میدان میں تحقیق اور تلاش کا عمل جاری رہتا ہے. نئے نئے امراض سامنے آنے کے ساتھ ساتھ نئے نئے علاج بھی دریافت کیے جا رہے ہیں, مگر بعض امراض اتنے پرانے ہیں کہ لاکھ علاج کے باوجود ختم نہیں کیے جا سکے. ان میں سے ایک جوڑوں کا مرض بھی ہے. جوڑوں کے درد کا طرح طرح سے علاج کیا جاتا ہے, یہاں تک کہ گھٹنے تبدیل بھی کر دیے جاتے ہیں, مگر پھر بھی ہر علاج وقتی ہی رہتا ہے. عمر کے ساتھ ساتھ جوڑ بھی عمر رسیدہ ہونے لگتے ہیں اور ان کے درمیان کے ٹشو اور بعض اوقات کری ہڈی جسے کارٹلیج بھی کہا جاتا ہے گھس جاتی ہے اور اس سے جوڑوں میں رگڑ پیدا ہوتی ہے اور شدید درد ہوتا ہے. مگر اب امریکہ میں محققین نے بتایا ہے کہ اس کری ہڈی اور ان خلیوں کو دوبارہ بنایا جا سکتا ہے. عشروں سے ریسرچرز کوشش کر رہے ہیں کہ تجرباتی جانوروں کی ہڈیوں کے گودے کے بعض خلیوں یا دیگر اسفنج نما خلیوں سے سٹیم سیلز علیحدہ کر کے انہیں استعمال کیا جائے. یہ سیل جو آسٹیو کونڈرو ریٹیکولر یا او سی آر کہلاتے ہیں, اہم ہڈیوں اور کری ہڈی کی دوبارہ تخلیق میں مدد دے سکتے ہیں. کولمبیا یونیورسٹی میڈیکل سینٹر نیو یارک میں محققین نے ہڈیوں کے گودے میں ان سیلز کا انکشاف کیا ہے. انہوں نے تجربہ کیا کہ لیبارٹری میں رکھ کر ان خلیوں کو بڑھایا گیا اور جب چوہوں کی ٹوٹی ہوئی ہڈیوں میں دوبارہ داخل کیا گیا تو ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے دوبارہ ٹھیک ہونے میں ان سے مدد ملی. سدھارتھ مکھرجی اس رپورٹ کے خالق ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ایسے ہی سٹیم سیلز انسانی ہڈیوں میں بھی موجود رہتے ہیں. اصل تکلیف دہ تجربہ یا تکلیف دہ تصور اسے انسانوں میں آزمانا ہے. انسانوں سے یہ سٹیم سیلز نکالنا اور پھر ٹوٹی ہوئی ہڈیوں کے پیچیدہ نقائص دور کرنا یا جوڑوں کی دیرینہ مرض کے علاج کے لیے انہیں دوبارہ واپس داخل کرنا. مکھرجی کہتے ہیں کہ سٹیم سیلز بڑوں کی نسبت بچوں میں زیادہ ہوتے ہیں، چنانچہ یہی وجہ ہے کہ بچوں کی ہڈیاں ٹوٹ جائیں تو بڑوں کی نسبت جلد اور زیادہ آسانی سے جڑ جاتی ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اگلا قدم یہ ہے کہ انسانوں میں او سی آر سیلز کا پتہ چلا کر انہیں ہڈیوں کے پیچیدہ امراض اور کری ہڈی یا کارٹلیج کی مرمت کے لیے استعمال کیا جائے. مکھرجی کہتے ہیں کہ بڑی عمر کے لوگوں میں اگر کارٹلیج کو نقصان پہنچے تو یہ اپنے طور پر ٹھیک نہیں ہوتی. جوڑوں کے مریض جانتے ہیں کہ سردیوں میں تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سردیوں میں چلنا پھرنا کم ہو جاتا ہے اور جوڑوں کے درمیان جو مایع انہیں تکلیف سے بچاتا ہے وہ جم جاتا ہے، چنانچہ بہتر ہے کہ چلنے پھرنے کی عادت ترک نہ کی جائے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
مجروح ساری زندگی فیض کے ممنون رہے، تفصیل فکر و فن میں.
میری بھیگی بھیگی سی پلکوں پہ رہ گئے جیسے میرے سپنے بکھر کے، جل من تیرا بھی کسی کے ملن کو انامکا تو بھیتر سے.
مجروح سلطان پوری اردو کے ان شعرا میں شمار ہوتے ہیں جنہیں کسی تعارف کی ضرورت نہیں ہوتی. تاہم بعض ناقدین کا خیال ہے کہ مجروح ادبی شاعری پر توجہ دینے کے بجائے فلمی دنیا کی نظر ہو گئے، لیکن حقیقت یہ بھی ہے کہ مجروح نے فلم انڈسٹری کو بے شمار سپر ہٹ گیت دیے.
نہ ہوتا بیچارا قدم نہ ہوتے آوارا، جو خوبصورت کوئی اپنا ہم سفر ہوتا.
آنکھوں میں جادے
رو پہلا بادل،
بادل میں جادے
کسی کا آنچل.
جہاں تیری یہ نظر ہے میری جاں مجھے خبر ہے، جہاں تیری یہ نظر ہے میری جاں مجھے خبر ہے، بچنا سکا کوئی آئے کتنے.
پیارا وعدہ ہے ان مت والی آنکھوں کا، اس مستی میں سوجھے نہ کیا کر ڈالوں حال موہے سنبھال. او ساتھی
دل تک دیکھو، دل تک دیکھو، دل تک دیکھو جی، دل لینے والو دل دینا سیکھو جی، او دل لینے والو دل دینا سیکھو جی، دل تک دیکھو، دل تک دیکھو، دل تک دیکھو.
سہگل کی آواز میں مجروح کے گیت اس قدر مقبول ہوئے کہ گلی کوچوں میں گونجنے لگے اور مجروح کی شہرت کو گویا پر لگ گئے.
غم دیئے مستقل کتنا نازک ہے دل یہ نہ جانا، ہائے ہائے یہ ظالم زمانہ.
بھارتی ویب سائٹ glamsham.com میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ میں ان کے ایک انٹرویو کا حوالہ دیا گیا ہے، جس میں مجروح ایک واقعے کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلم چراغ کے ڈائریکٹر راج کھوسلا نے انہیں ایک ایسا گیت لکھنے کو کہا جو فلم کی ہیروئن کی آنکھوں کو پر اثر طریقے سے بیان کر سکے، کیونکہ فلم کی کہانی کا مرکزی نقطہ یہ تھا کہ فلم کی ہیروئن آشا پاریکھ جب اپنی بینائی کھو دیتی ہے تو اس کی دنیا کیسے اندھیر ہو جاتی ہے. مجروح کہتے ہیں کہ انہوں نے کئی مکھڑے لکھے جو کھوسلا صاحب کو پسند نہیں آئے اور کچھ اور لکھنے کو کہا. مجروح کوشش کرتے رہے لیکن بات نہ بن سکی. پھر ایک روز یوں ہوا کہ ملکہ ترنم نور جہاں کی رس گھولتی آواز میں یہ مصرع ان کے کانوں میں پڑا. مجروح کہتے ہیں کہ انہوں نے فوراً فون اٹھایا اور پاکستان فیض صاحب کو ملا دیا اور ان سے اس لائن کو استعمال کرنے کی اجازت چاہی جو انہوں نے فوراً عنایت فرمائی. مجرو کہتے ہیں کہ وہ ساری زندگی اس بات پر ان کے ممنون رہیں گے. مجرو نے اس لائن پر یہ غزل لکھی.
تیری آنکھوں کے سوا دنیا میں.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے خبروں کا ایک اور بلٹن. میں ہوں یاسمین جمیل. پاکستان کے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں انتہا پسندوں کے خلاف جاری فوجی آپریشن میں ہفتے کے روز کم از کم 9 دہشت گرد ہلاک ہو گئے. فوج کے تعلقات عامہ کے شعبے کی جانب سے جاری ہونے والے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ ان کارروائیوں میں گولہ بارود کے ذخیرے اور دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو بھی تباہ کیا گیا. یہ تازہ کارروائیاں چند روز پہلے طالبان کی جانب سے سیکیورٹی فورسز پر حملے کے بعد شروع ہوئی ہیں جن میں 2 فوجی ہلاک ہو گئے تھے. مزید تفصیلات پشاور سے شمیم شاہد کی اس رپورٹ میں.
پاکستانی فورسز کا افغان سرحد کے قریب اپنے قبائلی علاقے خیبر ایجنسی میں دہشت گردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے. پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق وادی راجگال میں فضائی و زمینی کارروائی میں 9 مزید شدت پسند مارے گئے ہیں، جبکہ کارروائی میں عسکریت پسندوں کے گولہ بارود کے ذخیرے سمیت 6 ٹھکانے بھی تباہ کیے گئے. روا ہفتے پاکستانی فوج نے وادی راجگال میں آپریشن کا آغاز کیا تھا. اس علاقے میں بلند پہاڑوں کے علاوہ درے بھی ہیں جہاں نہ صرف عسکریت پسندوں نے اپنی پناہ گاہیں قائم کر رکھی تھی بلکہ اس علاقے کو دہشت گرد پاکستان اور افغانستان کے درمیان آمد و رفت کے لیے بھی استعمال کرتے تھے. پاکستانی فوج کے مطابق اس علاقے میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو ختم کر کے یہاں اضافی دستے تعینات کیے جائیں گے تاکہ دہشت گرد اس علاقے کو سرحد پار آمد و رفت کے لیے استعمال نہ کر سکے. فوج کی جانب سے اب تک فضائی زمینی کارروائیوں میں 30 سے زائد مشتبہ دہشت گردوں کا مارے جانے کا بتایا گیا ہے، جبکہ اس دوران عسکری پسندوں کے متعدد ٹھکانے بھی تباہ کیے گئے. روا ہفتے ہی اس قبائلی علاقے میں قائم مورچوں کی تلاشی کے دوران بارودی سرنگ کے دھماکے میں 2 فوجی بھی ہلاک ہو گئے تھے. جہاں یہ فوجی آپریشن جاری ہے وہاں تک ذرائع ابلاغ کے نمائندوں کی رسائی نہیں، اس لیے ہلاکتوں سے متعلق اعداد و شمار کی آزاد ذرائع سے تصدیق ممکن نہیں. خیبر ایجنسی کے مختلف علاقوں میں اس سے قبل بھی پاکستانی فوج کارروائی کرتی رہی ہے. پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے جمعے کو خیبر ایجنسی کی وادی تیرا میں اگلے مورچوں کا دورہ کیا اور دہشت گردوں کے خلاف آپریشن میں مصروف جوانوں اور افسروں سے ملاقات کی. جنرل راحیل شریف نے علاقائی کمانڈروں کو ہدایت کی کہ وہ دہشت گردوں کی نقل و حرکت پر نظر رکھے اور کہا کہ ملک بھر میں دہشت گردوں اور معاونین کے مکمل خاتمے تک کوششیں جاری رہے گی. دری اسنا پشاور سے ملکہ قبائلی علاقے خیبر ایجنسی کی تاسیس جمرود میں نامعلوم عسکریت پسندوں نے خیبر رائفل کے ایک صفائی شکیل خان کو گولی مار کر ہلاک کر دیا. سیکورٹی اہلکار کو اس وقت گولی مار دی گئی جب وہ گھر سے ڈیوٹی پر جا رہے تھے. ابھی تک کسی فرد یا گروہ نے سیکورٹی اہلکار کو قتل کرنے کی ذمہ داری قبول نہیں کی ہے، تاہم حکام اسے دہشت گردی کا واقعہ قرار دے رہے ہیں، جبکہ اس واقعے کے بعد سیکورٹی فورسز نے سرچ آپریشن میں 4 مشتبہ افراد کو سیکورٹی اہلکار کے قتل کے الزام میں گرفتار کیا ہے. شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور.
پاکستان نے ایک امریکی باشندے میتھیو بیرٹ کو ملک سے نکال دیا ہے جس پر الزام تھا کہ وہ بلیک لسٹ ہونے کے باوجود پاکستان میں داخل ہوا. اسے سن 2011 میں حساس مقامات کی تصویریں اتارنے کے الزامات پر بلیک لسٹ کیا گیا تھا. مزید تفصیلات اسلام آباد سے محمد اشتیاق کی رپورٹ میں.
پاکستان سے امریکی شہری میتھیو بریڈ کو دوسری مرتبہ ملک بدر کر دیا گیا ہے. بلیک لسٹ قرار دیے گئے میتھیو بریڈ رواں ماہ کے اوائل میں پاکستان میں داخل ہوئے تھے. واضح رہے کہ پاکستان کی بلیک لسٹ میں شامل افراد کے ملک میں داخل ہونے پر پابندی ہوتی ہے، تاہم اس فہرست میں موجودگی کے باوجود میتھیو کو ہیوسٹن میں پاکستانی کونسل خانے سے نہ صرف ویزا جاری کر دیا گیا بلکہ جب وہ اسلام آباد پہنچے تو امیگریشن حکام کی طرف سے بھی انہیں نہیں روکا گیا اور ضروری امیگریشن کاروائی کے بعد میتھیو وفاقی دارالحکومت میں داخل ہو گئے. بلیک لسٹ قرار دیے گئے امریکی شہری کی پاکستان آمد کی خبروں کا وزیر داخلہ چودھری نثار نے نوٹس لیتے ہوئے اس کی تحقیقات کا حکم دیا تھا، جس کے بعد وفاقی تحقیقاتی ادارے FIA نے میتھیو کو اسلام آباد سے تحویل میں لے لیا تھا. میتھیو کو اس سے قبل 2011 میں ملک بدر کر کے بلیک لسٹ قرار دے دیا گیا تھا. حکام کے مطابق صوبہ پنجاب کے علاقے فتح جنگ میں ایک حساس علاقے میں قابل اعتراض سرگرمیوں پر میتھیو کا ویزا منسوخ کر کے انہیں ملک بدر کیا گیا تھا، تاہم میتھیو کی قابل اعتراض سرگرمیوں کی مزید وضاحت نہیں کی گئی۔ وزیر داخلہ چودھری نثار نے بلیک لسٹ قرار دیے گئے امریکی شہری کی دوبارہ پاکستان میں داخلے کی تحقیقات کا حکم بھی دیا تھا، اور اس دوران نہ صرف اسلام آباد کے ہوائی اڈے پر امیگریشن کے عملے سے پوچھ گچھ کی گئی بلکہ ہیوسٹن میں پاکستانی کونسل خانے کے ویزا سیکشن کے عہدیداروں سے بھی سوال کیے گئے۔ کونسل خانے کے متعلقہ عہدیداروں کے مطابق میتھیو کو اس بنا پر ویزا جاری کیا گیا کہ ان کا نام سسٹم میں بلیک لسٹ کے طور پر ظاہر نہیں ہو رہا تھا، لیکن پاکستانی وزیر داخلہ نے ایک بیان میں کہا تھا کہ میتھیو بریڈ کا ویزا فارم مکمل نہیں تھا اور اس کے باوجود انہیں ویزا جاری کیا گیا۔ تجزیہ کار لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ امجد شعیب نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جب یہ ثابت ہو گیا کہ میتھیو جاسوسی میں ملوث نہیں تو پھر ان کی ملک بدری کا فیصلہ درست ہے۔
میں سمجھتا ہوں کہ یہ قدم بھی مناسب تھا کہ ایک آدمی اگر کسی وقت پہ اس کو پابندی اس پہ عائد تھی آنے کی تو اس کی تحقیقات کی جاتی کہ وہ کس طرح آیا اور اس کا دیکھنے کا، لیکن اگر آج وہ کسی بھی ایسی سرگرمی میں ملوث نہیں پایا گیا جو کہ قابل اعتراض ہو تو پچھلی سرگرمیاں جن کے اوپر آپ نے اس کے اوپر پابندی لگائی تھی داخلے، میرا خیال ہے وہ کافی ہے اور اس کو فارغ کر دینا، بھیج دینا اپنے ملک واپس، وہ زیادہ مناسب فیصلہ ہے کیونکہ بلا جواز تو میرا نہیں خیال کہ کسی کو بھی روکے رکھنا چاہیے۔ قانون کی روح سے بھی ایک درست فیصلہ سمجھا جائے گا اور انسانی حقوق کے نقطہ نگاہ سے بھی ایک درست فیصلہ ہوگا۔
واضح رہے کہ وزیر داخلہ چودھری نثار نے ایک بیان میں کہا تھا کہ انہیں متعلقہ اداروں کی طرف سے جو رپورٹ پیش کی گئی ہے اس کے مطابق میتھیو پاکستان میں جاسوسی کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں تھا اور تحقیقات کے بعد حکومت نے انہیں ملک بدر کرنے کا فیصلہ کیا۔ وزیر داخلہ نے وفاقی تحقیقاتی ادارے کو ہدایت کی ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ آئندہ بلیک لسٹ میں موجود کوئی بھی شخص پاکستان میں داخل نہ ہو سکے، جبکہ مبصرین کا کہنا ہے کہ پاکستان کو ویزے کے اجرا اور امیگریشن کے نظام میں پائی جانے والی خامیوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات سے بچا جا سکے۔ محمد اشتیاق، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
افغان عہدیداروں اور شورش پسندوں کے ذرائع کا کہنا ہے کہ طالبان فورسز نے رات بھر کے دوران اور علی صبح سے قبل مشرقی اور شمالی افغانستان کے دو اضلاع پر حملے کیے ہیں جن میں سے ایک پر انہوں نے قبضہ کر لیا ہے۔ مقامی پولیس کمانڈر منیر ہمت نے وی او اے کو بتایا کہ سینکڑوں طالبان شورش پسندوں نے پاکستان کی سرحد کے ساتھ واقع مشرقی صوبے ننگرہار کے علاقے حصارک پر الصبح ایک حملہ کیا، لیکن سیکیورٹی فورسز نے فضائی حملوں کی مدد سے انہیں پسپا کر دیا اور دشمن کو بھاری تعداد میں ہلاک اور زخمی کیا۔ انہوں نے خبر دی کہ ڈسٹرکٹ کے کچھ حصوں میں لڑائی ابھی تک جاری ہے۔ افغان عہدیداروں نے یہ تصدیق بھی کی کہ شمالی صوبے قندوز کا ڈسٹرکٹ رات بھر کی لڑائی میں طالبان کے قبضے میں جا چکا ہے، اور انہوں نے کہا کہ قریبی ڈسٹرکٹ علی آباد میں بھاری لڑائی جاری ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبی اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ طالبان نے شمالی صوبے قندوز کے پورے خان آباد ڈسٹرکٹ کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے، اور اس نے اہم علاقائی کامیابی سے قبل ان افغان فوجیوں کی ایک ویڈیو جاری کی جنہیں شورش پسندوں نے پکڑ لیا تھا۔ اسی دوران امریکی ایئر فورس کے اسٹاف جنرل ڈیوڈ گولڈن نے انکشاف کیا کہ اس رواں ہفتے B-52 بمبار طیاروں نے ایک اشرے میں پہلی بار افغانستان کے خلاف فضائی حملے کیے ہیں جو لڑائی کی شدت کو اجاگر کرتے ہیں۔ ہفتے کے روز ترکی کے وزیر اعظم بنالی یلدرم نے اعلان کیا کہ ان کا ملک شام میں نسلی بنیاد پر ہونے والے مزید اختلافات کو روکنے کے لیے اگلے 6 ماہ میں فعال کردار ادا کرے گا۔ استنبول میں نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ خون ریزی کو روکنے کی ضرورت ہے، شیرخوار اور چھوٹے بچوں اور معصوم لوگوں کو مرنا نہیں چاہیے، اور یہی وجہ ہے کہ ترکی اگلے 6 ماہ میں خطرے کو مزید بڑھنے سے روکنے کے لیے فعال کردار ادا کرے گا۔ شمال مشرقی شام میں ایک شہر ملک کی خانہ جنگی کا ایک اہم مرکز بن گیا ہے، جبکہ شام کے جنگی طیاروں نے جمعرات کے روز کرد فورسز پر حملہ کیا اور امریکہ نے علاقے میں امریکی اتحادی فورسز کے تحفظ کے لیے خود اپنے طیارے بھیجے۔ مغربی امریکی ریاست کیلیفورنیا کی ایک خاتون کو کسی پائلٹ کے بغیر اڑنے والے جہاز یا عام طور پر ڈرون کے طور پر معروف ایک لڑاکا جیٹ کے انجنوں کی اسمگلنگ کی سازش اور انہیں اسمگل کروانے اور اس سے منسلک تکنیکی مواد چین پہنچانے کے جرم میں 50 مہینے کی قید کی سزا سنائی گئی ہے۔ امریکی محکمہ انصاف کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ سین ڈیگو کی 45 سالہ وینکسیا مین، جو وینسی مین کے نام سے بھی معروف ہے، 9 جون کو مجرم ٹھہرایا گیا تھا۔ پروسیکیوٹرز کا کہنا ہے کہ شواہد یہ ظاہر کرتے ہیں کہ وینگسیا نے مارچ 2011 اور جون 2013 کے درمیان چین میں زہانگ زن شینگ نامی ایک شخص کے ساتھ ایک رابطے سے اس سامان کو بھیجنے کی کوشش کی تھی جس میں وہ انجن شامل تھے جو F-35 جوائنٹ اسٹرائک فائٹر، F-22 ریپٹر فائٹر جیٹ اور بغیر پائلٹ کے اڑنے والے طیارے MQ-9 ریپر پریڈیٹر بی میں استعمال کیے گئے تھے۔ وینسی نے زہانگ کو ٹیکنالوجی کا ایک جاسوس قرار دیا جو چینی حکومت کے لیے دوسرے ملکوں سے حاصل کی جانے والی چیزوں کی نقل تیار کرتا تھا، اور اس نے اپنے بیان میں کہا کہ زہانگ خاص طور پر سٹیلتھ ٹیکنالوجی میں دلچسپی رکھتا تھا۔ مئی میں امریکی محکمہ خارجہ نے ایک رپورٹ جاری کی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ بیجنگ غیر ملکی فوجی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے لیے بھرپور طریقے سے سائبر اور انسانی جاسوسی کو استعمال کر رہا ہے۔ جمعے کے روز ریپبلکن صدارتی نامزد امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے افریقی امریکی ووٹروں کو ہلری کلنٹن سے دور رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا کہ ڈیموکریٹس مس کلنٹن کی طرح افریقی امریکی ووٹروں کو اپنا حق سمجھتے ہیں۔ مشیگن کے علاقے ڈیمنڈیل میں ایک تقریر کے دوران مسٹر ٹرمپ نے لگ بھگ 150 کلومیٹر مشرق میں واقع ڈیٹرائٹ شہر کو ایک ایسی مثال کے طور پر استعمال کیا کہ ڈیموکریٹس نے شہری علاقوں کو کس طرح نظر انداز کیا۔ وائس آف امریکہ کی زلتیکا ہوپ کی رپورٹ کی کچھ اور تفصیلات کے ساتھ نیلوفر مغل۔
ٹرمپ نے نیو کیرولائنا میں اپنے خطاب کے آغاز میں لوئیزیانا میں تاریخی سیلاب کے متاثرین کے لیے حمایت کا اظہار کیا، لیکن جیسے ہی وہ سیاسی ایجنڈے پر پہنچے انہوں نے امن و امان کو اولین ترجیح دی۔ ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ ہیں،
Let me take this opportunity to extend our thanks and our gratitude to the police and law enforcement officers in this country.
ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ مجھے اس موقع پر ملک کے ان پولیس افسروں اور قانون نافذ کرنے والے افسروں کا شکریہ ادا کرنے دیں جنہوں نے ہر مشکل وقت میں عظیم قربانیاں دیں، اور یہ مشکل ہیں۔ یہ تھے ٹرمپ کے الفاظ۔ ٹرمپ نے امریکی سیکیورٹی، معیشت، صحت عامہ اور مستقبل کی صورتحال کی افسردہ تصویر پیش کرتے ہوئے اس کا ذمہ دار ڈیموکریٹس اور کلنٹن کو ٹھہرایا جنہیں وہ مسلسل جھوٹا کہتے آئے ہیں۔
If I'm elected president, this chaos and violence will end, and it will end very, very quickly.
اگر میں صدر منتخب ہوتا ہوں تو افراتفری اور تشدد کا خاتمہ ہو جائے گا، اور یہ بہت جلد ختم ہو جائے گا۔ یہ تھے ڈونلڈ ٹرمپ کے الفاظ۔ ٹرمپ کی مہم کی نئی مینیجر پولسٹر کیلیان کونوے اور برائٹ بارٹ نیوز کے چیئرمین سٹیفن بینن نے انہیں مشورہ دیا ہے کہ وہ مستند رہیں اور پالیسیوں سے پیچھے نہ ہٹیں۔ ناقدین کا کہنا ہے کہ ٹرمپ رائیاما کے جائزوں کے بعد اپنی مہم کی انتظامیہ میں رد و بدل پر مجبور ہوئے۔ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ وہ عام سیاست دانوں کی طرح خود پر زبردستی نہیں چاہتے۔ کلنٹن کا کہنا ہے کہ نئی انتظامیہ ٹرمپ کو تبدیل نہیں کر سکتی جیسا کہ وہ ہیں۔
He can hire and fire anybody he wants from his campaign. They can make him read new words from a teleprompter.
وہ اپنی مہم سے جسے چاہے نکال باہر کریں، نئے لوگوں کو بھرتی کریں، وہ انہیں ٹیلی پرومپٹر پر نئے الفاظ پڑھنا سکھا سکتے ہیں، لیکن وہ تبدیل نہیں ہوں گے۔ یہ وہی شخص ہے۔
Everybody who's here that recent events from Dallas and back trenches.
جمعرات کے روز کلنٹن کی مہم بھی قانون نافذ کرنے والوں پر مرکوز رہی، لیکن نیو یارک میں ملک کے اعلی حکام کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے پولیس اور کمیونٹی کے درمیان تقسیم کو ختم کرنے پر زور دیا۔ میرے خیال میں ڈیلس اور بیٹن روج سے لے کر ملواکی اور ملک بھر میں ہونے والے حالیہ واقعات اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ہمارے آگے کتنا مشکل اور اہم کام ہے، یعنی کہ پولیس اہلکاروں اور اپنی کمیونٹیز کے درمیان اعتماد اور احترام کے تعلق کو بحال کیا جائے۔ ٹرمپ کی طرح انہوں نے بھی قانون کے احترام کی اہمیت پر زور دیا، لیکن ٹرمپ کے برعکس انہوں نے تجویز دی کہ بہتری آنے میں وقت اور کوشش درکار ہے۔ نیلوفر مغل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
بہت سے ووٹروں کے نزدیک اس سال ڈونلڈ ٹرمپ اور ہلری کلنٹن کے درمیان ہونے والا صدارتی انتخاب سمٹ کر دو میں سے ایک ایسے امیدوار کے چناؤ پر منتج ہو سکتا ہے جن میں سے ایک تبدیلی کا وعدہ کر رہا ہے اور دوسرے کی پیشکش استقامت ہے۔ وائس آف امریکہ کے قومی امور کے نمائندے جم ملون نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ تبدیلی اور مزاج کے مسائل نے کس طرح وائٹ ہاؤس میں داخل ہونے کی مہم میں اتنی زیادہ اہمیت اختیار کر لی ہے۔ مزید تفصیلات کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن کی ریاست پینسلوینیا میں جاری انتخابی مہم میں نائب صدر جو بائیڈن بھی ساتھ ہیں۔ رائیاما کے حالیہ جائزوں میں ڈونلڈ ٹرمپ کی بطور صدر مزونیت پر ووٹروں کے بڑھتے ہوئے خدشات کے باعث جزوی طور پر مس کلنٹن کی مقبولیت میں اضافہ ہوا ہے۔ مس ہلری کلنٹن نے مسٹر ڈونلڈ ٹرمپ کی مزونیت کے معاملے میں یہ سوال اٹھایا ہے۔
There is no doubt Donald Trump is temperamentally unfit and totally unqualified to be President of the United States and Commander-in-Chief.
اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی متلون مزاجی کے لحاظ سے امریکہ کے صدر اور امریکی فوج کے کمانڈر ان چیف بننے کے لیے غیر موزوں اور مکمل طور سے نااہل ہیں۔ یہ الفاظ تھے ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار مز ہلری کلنٹن کے۔ رائیاما کے حالیہ جائزے یہ ظاہر کرتے ہیں کہ ایک تہائی امریکیوں کا خیال ہے کہ مسٹر ٹرمپ کا مزاج صدر کا عہدہ سنبھالنے کے لیے موزوں ہے، جبکہ جائزے میں حصہ لینے والے تقریباً 10 میں سے 6 امریکی یہ سمجھتے ہیں کہ مس ہلری کلنٹن اس اعلیٰ عہدے کے لیے معیار پر پوری اترتی ہیں۔ لیکن حالیہ جائزوں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت سے ووٹرز ہلری کلنٹن پر بھروسہ نہیں کرتے، جس کی ایک بنیادی وجہ ان کے بارے میں اپنی وزارت خارجہ کے دوران اپنے ذاتی ای میل سرور کے استعمال پر مسلسل اٹھنے والے سوالات ہیں۔ مسٹر ٹرمپ نے ریاست اوہایو میں انتخابی مہم کے دوران خارجہ پالیسی پر اپنی ایک حالیہ تقریر میں مز ہلری کلنٹن کو آڑے ہاتھوں لیا۔ ان کے الفاظ،
انسیڈنٹ آفٹر انسیڈنٹ پروفز اگین اینڈ اگین ہلری کلنٹن لیکس دی ججمنٹ ایز سیڈ بائی برنی سینڈرز سٹیبلٹی اینڈ ٹیمپرمنٹ and the moral character to lead our nation.
وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک واقعہ یہ ثابت کرتا ہے کہ ہلری کلنٹن فیصلہ کرنے کی صلاحیت سے آ رہی ہیں، جیسا کہ برنی سینڈرز نے کہا ہے کہ قوم کی قیادت کے لیے استقامت اور مزاج اور اخلاقی کردار کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ الفاظ تھے ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ مسٹر ٹرمپ کو تبدیلی سے متعلق عوامی خواہش کا فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ تقریباً 2/3 لوگوں کا کہنا ہے کہ ملک غلط راستے پر چل رہا ہے، لیکن رائیاما کے جائزے کے منتظم فرینک نیوپورٹ کا کہنا ہے کہ دونوں صدارتی امیدواروں کو رائیاما کے جائزے میں اپنے بارے میں منفی تاثر کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔
ڈونلڈ ٹرمپ has about 63% of the American public who, when we ask them, say their opinion of him is negative. Hillary Clinton right now has about 55-56% of Americans who say the opinion of her is negative.
So وہ کہہ رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے معاملے میں صورتحال یہ ہے کہ جب ہم نے لوگوں سے ان کے بارے میں سوال کیا تو تقریباً 63% کی رائے منفی تھی۔ اب تقریباً 55 یا 56% امریکی یہ کہتے ہیں کہ ہلری کے بارے میں ان کی رائے منفی ہے۔ اس لحاظ سے مس ہلری کلنٹن کے بارے میں منفی رائے کی شرح اتنی زیادہ نہیں ہے۔ یہ الفاظ تھے رائیاما کے جائزے کے منتظم فرینک نیوپورٹ کے۔ حالیہ ہفتوں کے دوران مسٹر ٹرمپ کی جانب سے ان کے کچھ قابل اعتراض دعووں، تبصروں اور دوسروں پر سخت تنقید کے نتیجے میں سامنے آنے والے تنازعات کے ایک سلسلے کے بعد ان کا مزاج ایک کلیدی مسئلے کے طور پر ابھرا ہے۔ بہت سے ریپبلکنز یہ چاہتے ہیں کہ مسٹر ٹرمپ اپنے جوشیلے خطابات کو دھیما اور ہلری کلنٹن پر اپنی توجہ کم کریں۔ ریپبلکن تجزیہ کار اسکاٹ فالکنر کہتے ہیں،
He now needs to make the turn and it isn't meaning moderate, moderating, it doesn't mean pulling punches, it just means he needs to broaden his appeal to better engage the American public.
انہیں اب سمت تبدیل کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کا مطلب اعتدال پسندی یا تنقید کرنے سے ہاتھ روکنا نہیں ہے۔ اس کا صرف یہ مطلب ہے کہ انہیں امریکی عوام کو اپنی جانب بہتر طریقے سے متوجہ کرنے کے لیے اپنی گفتگو کے دائرے کو وسعت دینے کی ضرورت ہے۔ یہ الفاظ تھے ریپبلکن تجزیہ کار اسکاٹ فالکنر کے۔ مسٹر ٹرمپ نے سیاسی میدان میں واپسی کی امید کے ساتھ ایک بار پھر اپنی انتخابی مہم کی ٹیم کے قائدین میں رد و بدل کیا ہے، لیکن وہ اپنی مہم کے متنازع انداز میں تبدیلی کو خارج از امکان قرار دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں تبدیل ہونا نہیں چاہتا، ہر کوئی اس کے متعلق بات کرتا ہے، میرا مطلب ہے آپ کو وہی ہونا پڑے گا جو آپ ہیں۔ یہ الفاظ تھے ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کے۔ ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار ہلری کلنٹن نے حال ہی میں قومی سطح پر اور ووٹوں کے لحاظ سے کلیدی ریاستوں میں ایک مستحکم برتری حاصل کی ہے، اور ممکن ہے کہ مسٹر ٹرمپ کو اپنی انتخابی مہم میں رد و بدل کا بہترین موقع ستمبر کے آخر میں ہونے والے پہلے صدارتی مباحثے تک حاصل نہ ہو سکے۔ یاسمین جمیل، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ امریکی وزیر خارجہ جان کیری نائجیریا اور سعودی عرب کے دورے سے قبل پیر کے روز کینیا پہنچیں گے تاکہ قریبی ملکوں میں دہشت گردی پر گفتگو کر سکیں۔ جمعے کے روز امریکی نائب صدر جو بائیڈن اور یوکرین کے صدر پیٹرو پروشینکو نے مشرقی یوکرین میں روس نواز علیحدگی پسندوں کے ساتھ تنازع کے کسی حل کی اپیل کی۔ شمالی کوریا نے اس ہفتے منحرف ہو کر جنوبی کوریا جانے والے اپنے ایک سفارتکار کو ایک مجرم اور قبی انسان قرار دیتے ہوئے اس کی واپسی کا حکم دیا ہے۔ اور جمیکا سے تعلق رکھنے والے یوسین بولٹ نے ریو میں جاری اولمپکس میں جمعے کو دیر گئے 400 میٹر ریلے ریس جیت کر سونے کا تیسرا تمغہ جیت لیا، جس کے بعد اولمپکس میں ان کے طلائی تمغوں کی تعداد 9 ہو گئی ہے۔ اسی کے ساتھ اب تک کی خبریں ختم ہوئیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل۔ ہمارا یہ پروگرام ابھی جاری ہے، سنتے رہیے۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ انجن ہیرل گل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ یورپ میں قائم دنیا کی سب سے بڑی زیر زمین تجربہ گاہ کے سائنسدان یہ محسوس کر رہے ہیں کہ ایک حالیہ تجربے نے آئنسٹائن کی سچائی ثابت کر دی ہے۔ سائنسدانوں نے کچھ عرصہ قبل روشنی سے بھی تیز رفتار ذرات دریافت کرنے کے جو بلند و بانگ دعوے کیے تھے وہ درست نہیں تھے۔ گزشتہ سال کے آخر میں سائنسدانوں نے روشنی سے تیز رفتار ذرات نیوٹرینو دریافت کرنے کا دعویٰ کر کے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا تھا۔ اس کے بعد آئنسٹائن کے نظریائی اضافیت پر کئی پیچیدہ اور سنجیدہ سوالات کھڑے ہو گئے تھے، کیونکہ جدید سائنس کی بلند و بالا عمارت اسی نظریے پر قائم ہے اور جدید سائنسی دور کی بیشتر ایجادات کی بنیاد یہی نظریہ ہے۔ تقریباً ایک صدی پہلے سن 1905 میں آئنسٹائن نے اپنا یہ شہرہ آفاق تصور پیش کیا تھا کہ کائنات کی سب سے تیز رفتار چیز روشنی ہے اور کسی چیز کی رفتار روشنی کی رفتار سے نہیں بڑھ سکتی۔ لیکن فزکس کی سب سے بڑی زیر زمین تجربہ گاہ سیرن میں کئی ماہ تک مسلسل جاری رہنے والے تجربات کے بعد یہ دعویٰ کیا کہ کائنات کے ایک انتہائی چھوٹے ذرے نیوٹرینو کی رفتار روشنی سے قدرے زیادہ ہے، اور بار بار کے تجربات اور ان کے نتائج کے انتہائی باریک بینی سے کیے گئے مطالعے سے یہ ثابت ہوا کہ نیوٹرینو مقررہ مقام پر روشنی سے قدرے پہلے پہنچا۔ اس دعوے نے جدید سائنس کو ہلا کر رکھ دیا، کیونکہ الیکٹرانک فزکس اور کائنات کے اسرار و رموز سے پردہ اٹھانے کی کوششیں نظریہ اضافیت کو بنیاد بنا کر کی جا رہی تھیں۔ لیکن اب ایک سائنسی جریدے سائنس انسائیڈر کی ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ نیوٹرینو کی رفتار میں ریکارڈ کیے گئے اضافے کی وجہ جی پی ایس اور کمپیوٹر کے درمیان کیبل لنک کی خرابی تھی۔ رپورٹ کے مطابق رفتار کی پیمائش کرنے والے جی پی ایس اور ڈیٹا ریکارڈ کرنے والے کمپیوٹر کے درمیان نصب آپٹک فائبر کیبل کے کنیکشن ڈھیلے تھے، جس نے یہ ظاہر کرنے میں مرکزی کردار ادا کیا کہ مقررہ فاصلہ طے کرتے وقت نیوٹرینو کی رفتار روشنی کی رفتار سے 60 نینو سیکنڈ زیادہ تھی۔ تیز رفتار نیوٹرینو کا انکشاف گزشتہ سال ستمبر میں اس وقت ہوا تھا جب سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے جنیوا میں واقع زیر زمین لیبارٹری سیرن سے روشنی اور نیوٹرینو کی ایک بیم روم کے قریب واقع ایک دوسری لیبارٹری گران ساسو بھیجے تھے۔ ان تجربات میں نیوٹرینو نے روشنی کے مقابلے میں مقررہ فاصلہ پہلے طے کیا، لیکن سانسو لیبارٹری میں سائنسدانوں کی ایک اور ٹیم کو ڈیٹے کے مطالعے سے کچھ شبہ گزرا، کیونکہ ان تجربات میں اس مخصوص تابکاری کی نشاندہی نہیں ہوئی تھی جو روشنی سے رفتار بڑھنے کے بعد نیوٹرینو میں ہونی چاہیے تھی۔ چنانچہ سائنسدانوں نے لیبارٹری کے آلات کا اثر نو معائنہ کیا، جس دوران انہیں پتا چلا کہ جی پی ایس اور کمپیوٹر کے درمیان فائبر آپٹک کیبل کا کنیکشن ڈھیلا تھا۔ کنیکشن کسنے کے بعد جب اس تجربے کو دہرایا گیا تو مقررہ مقام پر نیوٹرینو کے پہنچنے کی رفتار پہلے کے مقابلے میں 60 نینو سیکنڈ کم ہو گئی، گویا وہ روشنی کی سطح پر آ گئی۔ آئنسٹائن 57 سال بعد ایک بار پھر اپنے نظریہ اضافیت کی سچائی ثابت کرنے میں کامیاب ہو گیا ہے۔ انجم ہیرلڈ گل، اردو وی او اے، واشنگٹن۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
محکمہ دفاع میں قومی سلامتی کونسل کے ایک حالیہ اجلاس میں صدر اوباما نے کہا کہ داعش کے لیڈروں کو بخوبی علم ہو چکا ہے کہ انہیں شام اور عراق میں شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ داعش کے خلاف اتحاد اور مقامی فورسز نے عراق اور شام میں نمایاں کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ انہوں نے داعش کے زیر قبضہ ایک بہت بڑے علاقے کو واگزار کرا لیا ہے اور اب وہ فیصلہ کن جنگ کے لیے موصل کی جانب پیش قدمی کر رہی ہیں۔ صدر نے کہا کہ شام میں ان کے مضبوط گڑھ رقہ میں داعش کے داخلے کے راستوں کو مسدود کر دیا گیا ہے۔ داعش کے خلاف جاری فوجی حکمت عملی سے بھی بڑی بڑی کامیابیاں حاصل ہوئی ہیں۔ صدر نے کہا کہ داعش کے دہشت گرد جہاں بھی چھپے ہوتے ہیں ان کے خفیہ ٹھکانوں پر فضائی حملے کیے جاتے ہیں۔ امریکی پائلٹ یہ ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ شہریوں کو ہلاک ہونے سے بچایا جا سکے، جبکہ داعش غیر مسلح شہریوں کو ڈھال کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اتحادی اور مقامی فورسز داعش کے لیڈروں اور کمانڈروں کو تنظیم سے باہر نکال رہی ہیں اور اس کی وجہ سے ان کے کمانڈ اینڈ کنٹرول کا نظام اور ان کے عسکری ڈھانچے پر خاصا اثر پڑا ہے۔ صدر اوباما نے مزید کہا کہ اب داعش کا کوئی لیڈر محفوظ نہیں ہے اور ہم ان کا تعاقب جاری رکھیں گے۔ دہشت گرد گروپ کے عراق اور شام سے قدم اکھڑتے جا رہے ہیں۔ عراقی فورسز نے فلوجہ پر دوبارہ قبضہ حاصل کر لیا ہے اور انہیں دریائے فرات کی وادی سے دھکیلا جا رہا ہے۔ اسی طرح دریائے دجلہ کے علاقے سے بھی انہیں بے دخل کیا جا رہا ہے۔ قاہرہ کو اپنے کنٹرول میں لے لیا گیا ہے اور اب موصل میں ان کے خلاف بڑی کارروائی کی تیاریاں کی جا رہی ہیں۔ داعش کے زیر قبضہ یہ سب سے بڑا شہر ہے۔ صدر اوباما نے یہ بھی کہا کہ دریا اثنا شام میں مقامی فورسز کا اتحاد، جسے ہماری خصوصی آپریشن فورسز کی پشت پناہی حاصل ہے، داعش کے خلاف جنگ آزمائے۔ داعش کے بیشتر جنگجو مانبی شہر کے ذریعے داخل ہوتے ہیں اور اس علاقے پر مکمل کنٹرول حاصل کرنے کے لیے بھی کارروائیاں کی جا رہی ہیں۔ اس علاقے سے دہشت گرد یورپ میں داخل ہو کر حملے کرتے ہیں اور اسی لیے داعش اس شہر پر کنٹرول قائم رکھنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائے ہوئے ہے۔ صدر اوباما نے کہا کہ پورے سال میں داعش شام اور عراق میں کوئی بڑا حملہ کرنے میں ناکام رہی ہے۔ داعش کے لیڈروں کو اپنی شکست کا علم ہو چکا ہے، یہ اپنے پیروکاروں کو پیغامات کے ذریعے اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ انہیں رقہ اور موصل میں شکست ہو سکتی ہے۔ صدر نے کہا کہ داعش کو صورتحال کا صحیح ادراک ہو چکا ہے کہ انہیں ان علاقوں سے ہاتھ دھونا پڑے گا، ہم ان پر حملے جاری رکھیں گے اور انہیں پسپا کر کے ہمیشہ کے لیے بھگا دیں گے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 یو ایس اے۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
امریکہ میں ایک تحقیق کے مطابق سرکاری میڈیکل کالجز کے اسپتالوں میں کام کرنے والی خواتین ڈاکٹر مردوں کے مقابلے میں سالانہ $20,000 کم کماتی ہیں۔ اس تحقیق کے نتائج پیر کو دی جرنل آف امریکن میڈیکل ایسوسی ایشن میں شائع ہوئے ہیں۔ تحقیق میں 24 سرکاری میڈیکل کالجز اور امریکہ کی 12 مختلف ریاستوں کے 10,000 سے زائد ڈاکٹروں نے حصہ لیا، جس میں سے ایک تہائی خواتین ڈاکٹر تھیں۔ اس تحقیق کے سربراہ ہارورڈ میڈیکل اسکول سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر انوپم جینا ہیں، جن کے مطابق ان کی تحقیق کا مقصد امریکہ میں مرد اور خواتین ڈاکٹروں کی تنخواہوں میں موجود فرق ختم کرنا ہے، جس کے لیے انہوں نے سرکاری اعداد و شمار پر انحصار کیا ہے۔ تحقیق کے نتائج کے مطابق امریکہ میں مرد ڈاکٹر خواتین کے مقابلے میں سالانہ $20,000 سے $50,000 تک زیادہ کماتے ہیں۔ محققین کی جانب سے جاری بیان کے مطابق طب کے شعبے میں خواتین مردوں کے مقابلے میں کم ہی پروفیسر کے درجے تک پہنچ پاتی ہیں اور ان کی زیادہ تر توجہ انٹرنل میڈیسن اور خواتین اور بچوں کے امراض کے شعبوں تک ہی محدود رہتی ہے۔ اسی طرح انہیں NIH یعنی نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ جیسے اداروں کی طرف سے تحقیق کے لیے کم وسائل فراہم ہوتے ہیں، جبکہ انہیں اپنی تحقیق کو شائع کرنے کے لیے بھی کم مواقع ملتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق مرد اور خواتین ڈاکٹروں کی آمدنی کے درمیان یہ فرق سرجنز اور دوسرے اسپیشلسٹ میں کہیں زیادہ ہے۔ واضح رہے کہ ایک اور تحقیق کے مطابق امریکہ میں کسی بھی شعبے سے تعلق رکھنے والی خواتین مردوں کے مقابلے میں 30% کم تنخواہیں گھر لے جا پاتی ہیں۔ ارسلان شریف، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے ایک گھنٹے کا یہ نیوز شو اب ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام کی ایڈیٹر تھی مدثرہ منظر، پروڈیوسر تھے انجم ہیرڈ گل، اور انجینئر تھے جو گل. یاسمین جمیل آپ سے اس ایک گھنٹے کے پروگرام سے اجازت چاہتی ہے. آپ سے کچھ دیر کے بعد آپ پروگرام سنیں گے جہاں رنگ, جسے پیش کرنے کے لیے یہاں اسٹوڈیو میں موجود ہیں بہجت گیلانی اور ان کے ساتھ پروڈیوسر ہیں گل رخ. یاسمین جمیل کو اس ایک گھنٹے سے اجازت دیجیے. حاضر ہوتی ہوں ایک اور گھنٹے کے پروگرام کے ساتھ آپ سے کچھ دیر کے بعد. اللہ حافظ.